بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں، وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سورہ فاتحہ پر مطالعہ پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی.
الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، کچھ نزلے اور زکام کے اثر کی وجہ سے میری آواز خاصی بیٹھی ہوئی ہے آج، اور چونکہ ذمہ داری تھی اور مجھے حاضر ہونا تھا لہٰذا میں آ گیا ہوں. کوشش میں کروں گا کہ حتی الامکان آواز تیز کر کے آپ سے گفتگو کروں، بہرحال اگر اس میں آپ کو کوئی دقت محسوس ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ رکھا ہے. الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ سورت زبانی یاد ہے. مجھے بھی اللہ کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، تو گویا معاملہ نسبتاً آسان ہے. یہ سورت، اس کا نام فاتحہ لفظ فتح سے نکلا جس کے معنی کھولنے کے ہیں، اور چونکہ یہ مصحف کی پہلی سورت ہے لہذا اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، وہ سورت جس سے مصحف کی ابتدا ہوتی ہے یا آغاز ہوتا ہے. اس کے اور بھی مختلف نام آئے ہیں، ایک نام اس کا ام الکتاب، کتاب کی ماں، اساس الکتاب، کتاب کی بنیاد، کافیہ، وہ سورج جو کہ کافی ہو جائے انسانوں کو، شافیہ، وہ سورج جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، رقیہ، وہ سورج جس سے آپ اگر پھونکے تو لوگوں کو شفا مل جائے، اس کے مختلف نام آئے. اس کا زمانہ نزول مکی دور کا اولین ترین زمانہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی شروع کی پانچ آیتیں. اس کے بعد سورہ القلم کی، نون والقلم وما یسطرون، اس کی شروع کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی شروع کی سات آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا المزمل. اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی سات آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا المدثر. اور پانچویں وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں، اور یہ مکمل سورت کی شکل میں نازل ہوئی. گویا جو پہلی مکمل سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی. اس میں اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ سات آیتیں ہیں، کیونکہ قرآن نے اس سورت کی طرف اشارہ کیا، سورہ الحجر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والیاں عطا فرمائی اور ایک قرآن عظیم دے دیا۔ تو چونکہ سات آیتیں ہیں اس میں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے نماز میں، لہٰذا اس لیے فرمایا سبم من المسانی، سات وہ آیتیں جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے ابی، کیا تمہیں میں ایک ایسی صورت نہ بتا دوں جس کی مثل نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ قرآن میں ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہی سبب من المسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا۔ قبیلے والے پریشان تھے کہ اس کا کیسے علاج کریں، وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ کو علاج کر سکتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سمجھ میں اور کچھ نہ آیا، میں نے جا کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا، تو اس سے اللہ کے فضل سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ یہ واقعہ آن کے جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو سعید، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ متفق علیہ اصول ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ لازمی ہے۔ البتہ اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ امام کے پیچھے کیا سورت اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں تین مختلف رائے ہیں، اور تینوں رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو کسی بھی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام کی تلاوت جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ ایک رائے اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہر حالت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت لازمی ہے۔ اب جب امام خاموشی سے قرأت کر رہا ہو، وہ سری قرأت ہو رہی ہے، سری نماز پڑھی جا رہی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام اپنی قرأت کر لے اور مقتدی اپنی قرأت کر لے۔ مگر مسئلہ جب کھڑا ہو جاتا ہے جب امام جہری قرأت کر رہا ہے، زور سے نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کی جائے؟ کیونکہ قرآن کی یہ بھی آیت موجود ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ ظاہر قرآن کا حکم ہے، ہر شخص اس کو مانتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کی امام تلاوت کر رہے ہوں تو آپ ان کے پیچھے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو انہوں نے اس کی ترکیب یہ نکالی پھر کہ امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور تھوڑا سا وقف کر لیتا ہے، سکتا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس مدت میں مقتدی جلد جلدی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں۔ اور ایک بیچ کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام سرلی قرأت کر رہا ہو، یعنی ایک خاموشی سے پڑھ رہا ہو، جیسے ظہر عصر کی نمازیں ہیں، تو اس کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور جب وہ جہری قرأت کر رہا ہو، جیسے کہ فجر یا مغرب عشاء کی نماز میں ہے، تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ یہ تین مختلف رائے ہیں، تین مختلف ائمہ کی رائے ہیں، اور تینوں ظاہر ہمارے نزدیک برحق ہیں۔ ان تینوں نے احادیث سے استنباط کیا ہے، تو ان میں سے آپ جس رائے پر بھی عمل کرنا چاہیں آپ اس کے لیے آزاد ہیں۔ اس تمہید کے بعد دیکھیے کہ ہم قرآن کی جب تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم یہ شروع میں جو جملہ پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ کس سے پناہ مانگی گئی؟ شیطان رجیم سے پناہ مانگی گئی۔ یہ جملہ حضرات ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس چیز کے کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس شیطان کا بس ان لوگوں کے اوپر نہیں چلے گا جو کہ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون، اس کا بس تو ان پر چلے گا جو اس شیطان کو دوست بناتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ چونکہ یہ شیطان لعین وہ ہستی ہے کہ اس نے اول روز سے اللہ کو یہ چیلنج دیا تھا. غور کیجیے گا اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا, تکبر کیا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کفار میں شامل ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس نے رب سے مہلت چاہی, کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جبکہ رب نے اس کو مہلت دے دی اور کہا کہ فإنک من المنظرین, تجھے مہلت ملتی ہے, تو اس نے کہا کہ رب بما اغویتنی, اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. اور کیجیے گا اس کی ضرورت پر کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اگر تو یہ سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا, تو گویا تو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ میں گمراہ ہوا. تو اس نے کہا کہ رب بما اغویتنی لاقدن لہم صراطک المستقیم, میں اب تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ آن کے بیٹھوں گا. اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اور میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور تو ان میں سے اکثر کو اپنے شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. یہ وہ چیلنج تھا جو اول روز سے اس شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے. اور ظاہر اس کی یہ کاوش ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی اللہ کی صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو اس راہ سے بہکائے. اب ظاہر ہدایت کا اعلیٰ ترین سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ اس اللہ کی کتاب کو کھول کر بیٹھ جاتا ہے اس نیت سے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کروں گا, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان کے دل کے اوپر سب سے زیادہ سانپ لوٹ رہے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ اس کی اس وقت کاوش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے اور اس کو اس کتاب سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل نہ کرنے دے. چنانچہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن کی ابتدا کرو تلاوت کی تو تم پناہ مانگ لیا کرو, تم کہا کرو کہ اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, کس کی؟ باللہ, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور کس سے پناہ مانگی گئی؟ من الشیطان الرجیم. شیطان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ یہ کس مادے سے بنا. ایک خیال یہ ہے کہ یہ شین, تو اور نون کے مادے سے بنا شتنا, جس کے معنی ہے کسی چیز سے دور ہو جانا. اور چونکہ یہ وہ ہستی ہے جو خیر سے بڑا دور ہے, نیکی سے بڑا دور ہے, لہذا اس کو شیطان کہا گیا. دوسری رائے ہے کہ یہ شین, الف اور توئے کے مادے سے بنا, جس کے معنی ہلاک ہو جانا, برباد ہو جانا. اور چونکہ شیطان وہ ہستی ہے جو کہ ہلاک شدہ ہے, برباد شدہ ہے, لہذا اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو جو بھی مادہ آپ لے لیں, شیطان وہ ہستی جو کہ خیر اور نیکی سے دور ہے, وہ ہستی جو کہ ہلاک شدہ اور برباد شدہ ہے, اور رجیم وہ ہستی جو کہ لعنت زدہ ہے, جس کے اوپر اللہ کی طرف سے دھتکار ہے. اللہ کی دھتکار یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تیرے اوپر لعنت ہے, اور تو تیرا ٹھکانہ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی غور کیجیے گا, یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھا بھی ہے اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ مجھے بالآخر اسی جہنم میں جانا ہے, میں کچھ بھی کر لوں مجھے اس سے بچاؤ نہیں ہے. تو یہ وہ شیطان رجیم ہے جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے وسوسہٹ سے اور اس کے بہکانے سے تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. ایک جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ سے پناہ مانگ لو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ہم جو پہلا جملہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی اس شیطان رجیم سے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. درحقیقت اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس میں شروع کرتا ہوں کے الفاظ نہیں آتے, بلکہ اس میں ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ ہم جملہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو تم اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کی بھی ابتدا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کا کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسنون طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی کام آپ شروع کرتے تھے, حمام میں آپ جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, وضو شروع کیا تو بسم اللہ پڑھی, کھانے کی ابتدا کی تو بسم اللہ پڑھی, گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھی, سواری پہ بیٹھے تو بسم اللہ پڑھی, کپڑے پہننا شروع کیے تو بسم اللہ پڑھی, جوتا پہننا شروع کیا بسم اللہ پڑھی, جو بھی کام آپ شروع کرتے تھے اس کی ابتدا بسم اللہ کے لفظ سے کرتے تھے. وہی بسم اللہ کی آیت ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں حکم دیا گیا. یہ بسم اللہ کی آیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر سورت کے شروع میں پائی جاتی ہے, اللہ سورہ توبہ کے, کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں اس آیت کو نہیں لکھوایا لہذا وہاں نہیں لکھی جاتی, اس کے علاوہ یہ ہر سورت کے شروع میں پائی جاتی ہے. 114 سورتیں ہیں قرآن کی, تو 113 دفعہ تو یہ ہر سورت کے شروع میں ہے, اور ایک دفعہ یہ ایک سورت کا جز ہے. سورہ نمل میں وہ واقعہ جہاں بیان ہوا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو ملکہ نے اپنے دربار میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ انہ من سلیمانہ و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے. تو گویا اس طریقے سے یہ آیت قرآن میں 114 مرتبہ آئی ہے. اب اس بات پر اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ آیت ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے بلکہ صرف فصل بطور صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو صورتوں کے درمیان میں لکھا جاتا ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ ہر سورت کا جز ہے اور اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں مختلف رائے جو ہے, ایک بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے اور دوسرا بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں, ان دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ میں ساتھی آیتیں بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس کا حوالہ دیا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہیں, کیونکہ قرآن نے وہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ سات آیتیں ہیں, لہذا دونوں یہ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں آیتیں ساتھی ہیں. وہ کیسے مانتے ہیں؟ جو لوگ بسم اللہ کو اس کا جز نہیں مانتے سورہ فاتحہ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دو آیتیں ہیں. ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم اور دوسری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور اس طریقے سے وہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں مانتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے, وہ اس پوری آیت کو صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پوری کی پوری کو ایک آیت مانتے ہیں, اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں وہ سات آیتیں مانتے ہیں. اس بسم اللہ میں, اس کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کر لیں ہم, اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اسم. یہ بنا ہے سمو کے مادے سے, سین میم اور واؤ. یہ سمو کہتے ہیں کسی چیز کی چوٹی کو. یہاں عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دستور ہے کہ ہز ایکسیلنسی کا ترجمہ کرتے ہیں صاحب سمو, وہ ہستی جو اونچی عزت والی ہے. تو سمو کہتے ہیں کسی چیز کی چوٹی کو, پہاڑ کی چوٹی کو بھی سمو کہتے ہیں. اب چونکہ کسی چیز کی چوٹی سے اس کی شناخت ہوتی ہے, لہذا اسم کے معنی وہ چیز جس سے کسی ہستی کی شناخت ہو, تو گویا نام. تو یہاں فرمایا گیا کہ بسم میں کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں, یہ چیز محذوف ہے اللہ کے نام سے. لفظ اللہ جو ہے اس کے متعلق دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ یہ اس میں علم ہے, اس کے فی نفس ہی کوئی معنی نہیں. جیسے آپ لاہور شہر کے لیے کہہ دیں کہ لاہور, اس کے کوئی معنی نہیں, ایک شہر کا نام ہے اور رکھ لیا ہے. اسی طریقے سے اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کو لوگ اپنے واحد معبود مانتے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے, اور ایک رائے یہ کہ نہیں, یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے, اس کا کوئی مادہ ہے, یہ کسی لفظ سے نکلا ہے. اب جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے, کسی مادے سے نکلا ہے, پھر وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں چار امکانات پیش کیے جاتے ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے نکلا, الہ کے معنی معبود کے ہیں, الہ پر جب الف لام میم لگا دیا تو یہ الہ ہو گیا, الہ کو اللہ کہنے لگے. گویا اللہ کے معنی یہ کہ اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا دی گاڈ, وہ واحد معبود جس کی بندگی کی جائے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ لفظ اللہ جو ہے اس کا مادہ الہ ہے, اور الہ کے معنی ہے کسی بچے کا اپنی ماں سے فرط محبت سے چپٹ جانا. تو گویا اللہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ شدت سے محبت کی جاتی ہے. ایک رائے ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ ولا ہے سے نکلا, ولیہ کے معنی کسی سے والہانہ محبت کرنا، وہی محبت کرنا. الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک رائے ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ لاہا سے نکلا، اس کے معنی چھپ جانا، اور چونکہ اللہ غیب میں ہے اور کوئی انسان کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار، چنانچہ اللہ کے لیے لفظ یہ لاہا کے مادے سے نکلا. تو آپ لاہا کا مادہ لے لیں، ولیہا کا مادہ لے لیں، علیہا کا مادہ لے لیں، الہ کا مادہ لے لیں، جو بھی مادہ لے لیں، لفظ اللہ میں ہر مادے کی معنویت پائی جاتی ہے. تو یہ دو رائے ہیں کہ ایک لفظ اللہ اس میں علم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے. اب اس کے بعد ہم اللہ کی دو صفات کا ذکر کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم. یہ دونوں صفات جو ہیں یہ لفظ رحم سے نکلی ہیں، رے ہا اور میم، جس کے معنی رحمت کے ہیں. اللہ کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. ایک اور جگہ ذرا طویل انداز میں واقعہ بیان ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے قوم نے، بنی اسرائیل نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام توبہ کرنے کے لیے اپنے قوم کے 70 افراد کو چن کر اللہ کے جناب میں کوہ طور پر لے گئے، اور جب وہاں وہ اپنے 70 افراد کے ساتھ حاضر ہوئے، یہ واقعہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا. ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھتری ہمارے پر لٹک رہی ہے اور اب یہ گرا چاہتی ہے. کانہ ذلت، قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی چھتری ہے، اور واقع بہم ان کے اوپر وہ گرا چاہتا ہے. جب یہ انداز ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہ کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھائے اور بڑے گڑگڑا کر انہوں نے دعا مانگی ہے. وہاں جو ان کے الفاظ نقل ہوئے ہیں اس میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے کچھ بھی نے اس بیوقوفی کا کام کیا. انہی اللہ فتنتک تضل بہا منتشا و تہدی منتشا، اے اللہ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، اس آزمائش سے تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. انتا ولیونا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہماری مغفرت فرما، تو ہم پہ رحم کر دے، اور تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی نیکیاں لکھ دے، اور بے شک ہم تیرے طرف پلٹ کے آنے والے ہیں. اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑلا کے دعا مانگی، تو جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قال عذابی اسی وہ بھی منشا، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا میں اس کو دوں گا، وہ رحمتی وسیعت کلّا شے، اور میری رحمت تو ہر چیز پہ چھا گئی ہے. تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو کہ ہر چیز پہ چھا گئی ہے. اسی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور آپ نے فرمایا کہ تم مخلوق کے درمیان جتنی محبت دیکھتے ہو، اور کیجیے گا نا کہ ایک انسانوں میں ہی اگر آپ ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے دیکھیں تو دیکھیں اس میں کتنی شدت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ماں ہے اور نہ جانے کتنی مائیں ہیں اور کتنی مخلوق ہے اور ان سب کی مائیں، اور اس کے اندر جتنی محبت